الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا عفتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم وأشد ذكرا. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وعن أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جهاد النساء فقال: جهاد كن الحج، فلأجل هذا لا أدع الحج. رواه البخاري في كتاب الحج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور جزاؤه الجنة. رواه النسائي وابن ماجه والترمذي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحج يغسل الذنوب كما يغسل الماء الدرس. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الحج هو العج والثج. العج هو رفع الأصوات بالتلبية والتهليل والتكبير، وأما الثج فهو إراقة الدماء والأضاحي، كما قال المحدثون من هذا الشأن. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد احمد وعلى اله واصحابه وبارك وسلم وسلم عليه. كعبرا هر دم تجلي برف زود، او ايز اخلاصات ابراهيم وبود، شو كعب قبله حاجات شدس ديار بعيد، روند خلق و بدیدار شز بسی فرسن. کعبہ گئے، مدینہ گئے، قدس بھی گئے، جیسے گئے تھے گھوم پھر کے ویسے آ گئے. دیدند حج مخد مکہ دا و دا عرفات پڑے رہی سوال ورتکو. الحج جو اشہر و معلومات، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ چند مہینے حج مبارک کے مہینے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ کا پانچواں رکن اسلام کا اہم مہم فریضہ وہ مسلمان عاقل بالغ بے توفیق ذات و راہلہ وما يتعلق معه في الفقه والحدیث اس کی موجودگی کے ساتھ حج بیت اللہ فرض ہوتا ہے. حج اصل میں مہمانی ہے. اللہ تعالیٰ بہت بڑی ذات ہے جل جلالہ عم نوالہ عز شانہ عظم برہانہ. قسم قسم کے احسانات اور نعمتیں فرماتے ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. بڑے احسانات بھی ہے اور چھوٹے بھی ہے بے شمار ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. ایک عظیم احسان یہ ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ ایک مومن مسلم کو یہ تاکید کی جاتی ہے کہ آپ حج بیت اللہ کے لیے آ جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیحین کی روایت میں جب حج کی تاکید فرمائی تو حضرت عباس نے پوچھا ہر سال جائیں گے یا عمر بھر میں؟ آپ نے کہا نہیں, عمر بھر میں ایک دفعہ حج فرض ہے. ام المومنین حضرت عائشہ کی روایت میں نے خطبہ میں پڑھی کہ آپ نے خواتین کی طرف سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہمارے لیے جہاد پر جانے کا کوئی انتظام ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا جہاد کن الحج, بس حج جو کرتی ہو یہ جہاد ہے. فرماتی ہے فلے اجل ہذا لا ادعو, میں کبھی بھی حج میں ناغا نہیں کرتی. حضرت عمر کے زمانے میں بیویوں کے حج پر روانگی میں شاید کچھ تاخیر ہو رہی تھی, آپ نے حضرت عمر کو بہت سخت خط لکھا. مقبلی یمنی نے الایثار میں اس کو نقل کیا ہے. حضرت عمر نے بی بی کو جواب لکھا کہ میں تو پہلے ہی دن سے فکر مند ہوں, اب عثمان کو تاکید کی ہے کہ وہ آگے چلے قافلے سے, عبد الرحمن ابن عوف کو کہا ہے کہ وہ پیچھے چلے. قیمتی لوگوں کے لیے قیمتی ساز و سامان ہوتا ہے نا, ہر شخص کا حج تو ہر شخص کے مطابق ہی ہوگا. امہات المومنین پیغمبر مرسل کے عزت اور ناموس بیبیاں صاحبات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین بل جمیعات. لا الہ الا اللہ. ائمہ دین کا اس پر اتفاق ہے کہ حج فریضۃ العمر ہے. اس پر بحث ہے کہ غربت میں کسی نے حج کیا پھر مال آیا, تو بعض ائمہ کا خیال یہ ہے کہ یہ دوبارہ حج کرے, لیکن مفتابی قول چاروں اماموں کا یہ ہے کہ نہیں ہو گیا. البتہ اگر سبا میں کسی نے حج کیا بچپن میں قبل البلوغ اور پھر بلوغ کو پہنچ گیا, تو قبل البلوغ کا حج فریضہ معتبر نہیں ہے. اس پر تقریباً چاروں ائمہ متفق ہے کہ وہ دوبارہ حج کرے گا, اور جو پہلے کر چکا ہے وہ بچپن کا حج ہے. 15 سال کی عمر للغلام والجاریہ لڑکے اور لڑکی دونوں کے لیے چاروں ائمہ کا مفتابی قول ہے. عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے سے اتفاق ہو چکا ہے اس پر. پندرہ سال کا بچہ اگر لڑکا بڑا بھاری بھر لگتا ہو, چہرے پر داڑھی بھی ہے آواز بھی بھرا رہی ہے, تو وہ تمام نمازیں پڑھا سکتا ہے, اور اگر ننا منا سا کمزور و نحیف البدن ہے تو پھر صرف تراویح میں امامت کرے اور فرضوں میں اور وتروں میں نہ کرے. فتاوی ہندیہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو اپنے گھر آنے کی ایک زبردست دعوت دی ہے کہ آپ لوگ آئے اور حج کریں. حدیث شریف میں کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ کی تعمیر فرمائی تو حق تعالیٰ نے کہا کہ اے ابراہیم اب کعبے کی دیوار پر, اور ایک روایت میں کہ جبل ابی قبیس پر امباب ملک کے سامنے جو پہاڑ تھا وہاں ربات الماس وغیرہ ہوتے تھے یہ جبل ابی قبیس ہے, اس پہ آپ چڑھ جائے اور کانوں میں انگلیاں ٹھونسے سے اور زور سے کہے یا ایو الناس ان ربکم بنا بیتن فحجو, اے لوگو تمہارے رب نے گھر بنا لیا آ جاؤ زیارت کرو تشریف لاؤ. کوئی گھر خریدے یا گھر بنائے سنت طریقہ یہ ہے کہ اپنے محبوبوں کو اپنے اعزاء و اقرباء کو ایک وقت وہاں مہمان بنا لے. سیاح کی روایت میں ہے کہ اس دسترخوان بچائے اور کھانا پکوائے, دوستوں کو کہے آؤ اس گھر میں ہمارے ساتھ مل کے کھانا کھا لو, اس نئے مکان کا شکریہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت تاکید فرمائی, آپ نے فرمایا من بنا دارا وجعل فیہ معدبۃ ودعا الیہ الناس, جس نے گھر بنایا یا خریدا اور پھر دسترخوان بچھایا پھر لوگوں کو بلایا, پھر آپ نے فرمایا وہ گھر خدا کا ہے اور اسلام ہے وہ, اور پیغمبر اس کا داعی ہے دعوت دینے والے ہیں, اور تمام مسلمان قیامت تک اس پر اسلامی روایات مسئلے مسائل جو اپناتے ہیں یہ ان کی بہترین دعوت ہے. شریعت نے کمال کیا ہے, لوگوں کو صرف تسبیحات اور رکعتوں میں نہیں الجھایا, لوگوں کو مال خرچ کرنے کا, لوگوں کو صدقات خیرات کرنے کا, ایک فریضہ مکمل اسلام میں زکوٰۃ کے نام سے صاحب نصاب عاقل مسلم بالغ پر سال میں ایک مرتبہ دینا واجب ہے. اب دیکھو جمعہ کا مبارک دن ہے اور ہفتہ بھر میں بڑا دن ہے جمعہ, تمام شرائع کو جمعہ دیا جاتا تھا لیکن جب وہ نافرمان ہو جاتے تھے تو ان سے جمعہ چھن جاتا تھا. یہود نے سنیچر لے لیا اور عیسائیوں نے اتوار لے لیا, مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ دین کی برکت سے جمعہ نصیب فرمایا ہے, بلکہ حضرت اقدس امام الاصل مولانا انور شاہ کہتے ہیں کہ جو سبت ہے سنیچر یہ بھی جمعہ کا نام ہے. سبت کے معنی ہے دنیا کا کام کاج نہ کرنا, اور یوم الاحد اتوار فرمائے یہ بھی جمعہ کا نام ہے, دین کا کام خوب کرنا, عبادت خوب کرنا. صحابہ کرام کے بعض حضرات جمعرات سے تیار ہو جاتے تھے اور مسجد نبوی میں جا کے بیٹھ جاتے تھے جمعے کے لیے, کچھ حضرات ایسے تھے جو فجر میں تیار ہو کے آتے تھے, کچھ اس کے بعد سنن ابو داؤد اور نسائی اور ترمذی میں ہے کہ حضرت عمر خطبہ دے رہے تھے اور حضرت عثمان آئے, آپ بڑے غصے ہو گئے اور خطبہ روک کے ان کو کہا کہ یہ آنے کا ٹائم ہے جو آپ آئے ہیں, اتنی دیر سے کوئی آتا ہے؟ حضرت عثمان نے کہا کہ میں دور گیا ہوا تھا اور خوف تھا کہ جمعہ فوت ہو جائے گا, لیکن پہنچ گیا, صرف وضو کر کے آیا ہوں, نہا بھی نہ سکا. آپ نے کہا ولم تغتسل ایدانا, غسل بھی نہیں کیا ہے. تو علماء نے حضرت عمر کی ناراضگی سے استدلال کیا ہے کہ سویرے آنا ہو نہا دو کامل سنت ہے, اور نفس وضو سے بھی جمعہ ہو جاتا ہے, کیونکہ حضرت عثمان مسائل سے کچھ بے خبر نہیں ہے, اور خود حضرت عمر نے بھی ان کو برقرار رکھا کہ پڑھے نماز. ابن عبد البر نے تمہید شرح معطا میں اس سے تقریباً 100 مسائل نکالے اور تائید کی ہے کہ مسائل جمعہ میں احناف کا موقف مبرہن ہے, دلائل کے ساتھ آراستہ پیراستہ ہے. تو جمعہ کا دن عام دن نہیں ہے جیسے ہمارے زمانے کے ایک ناکارا اور فحاش اور عیاش شخص نے اس کو قتل کر دیا اور اس کے اور اس کی جماعت کے جرائم ختم نہیں ہو رہا ہے. قاتل الجمعہ. اور جن مولویوں نے خاموشی اختیار کی یا ساتھ دیا وہ بھی اپنا حشر دیکھیں گے. یہ غزو ہے میدان, ہم تو ڈوبے ہیں سنم, تم کو بھی لے ڈوبے گے. مولوی کیسے بے دینی پر خاموش ہوتا ہے؟ مولوی کو تو چیخنا ہے, للکارنا ہے, بشنود یا نشنود منہائے ہوئی بھی گناہ, کون سنتا ہے کہانی میری اور پھر وہ بھی زبانی میری. آہ تن ہم داغ داغ شد بمب کو جا کو جانے ہم. دیکھی جو بے رخی تو حسرت ہوئی مجھے, دنیا تو بے وفا تھی مگر تجھ کو کیا ہوا. آئے ہائے کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب امالقہ پر فتح مل گئی, بہت مشکل مسئلہ تھا, بنی اسرائیل منحرف ہو گئے تھے کہ ہم نہیں کر سکتے یہ جہاد. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ و حضرت ہارون کی فریاد سنی اور امالقہ پر فتح مل گئی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے اندازہ نہیں ہو رہا ہے کہ چونکہ کل جمعہ ہے اور آج شب جمعہ ہے اور میں بہت خوش ہوں, امالقہ پر فتح ملی یا امالقہ پر فتح ملی. تو اس روایت سے شاہ انور شاہ نے استدلال کیا کہ حضرت موسیٰ کی شریعت میں بھی جمعہ مذہبی دن تھا, نہ کہ سنیچر. تبھی تو آپ فرماتے ہیں کہ کل جمعہ بھی تو ہے. دیکھو جمعہ ایک جمعہ نہیں ہے نا, حیران کن بات ہے. اللہ اکبر. دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ, جو حضرت اقدس قاسم العلوم والخیرات بانی و مبانی دارالعلوم دیوبند مولانا محمد قاسم نانوتوی کے بڑے لائق فائق پوتے تھے, وہ ایک دن جمعے کے دن بلوری ٹاؤن کی جامع مسجد میں جمعے کے فضائل بیان کر رہے تھے. مولانا یوسف صاحب بنوری نے کہا کہ نماز کا وقت ہو گیا, نماز پڑھا لو, خطبہ دے دو, باقی فضائل بعد میں بیان کرو. قاری صاحب نے فرمایا بہت اچھا. لوگوں کا خیال تھا کہ جمعے کے بعد کیا 15-20 منٹ عصر کی اذان تک 3 گھنٹے مزید بیان کروایا, میں خود موجود تھا اس میں. واقعی دارالعلوم دیوبند کا مہتمم ہو اس کا علم اس موجودہ سمندر سے زیادہ ہو. میں نے آنکھوں سے قاری صاحب کا بیان سنا بھی ہے, دیکھا بھی ہے. حضرت الاستاد مولانا یوسف بن نوری, مولانا مفتی محمد شفیع, مولانا عبدالحق اکوڑا خٹک, مولانا شمس الحق افغانی, ان کے سامنے ایسے بیٹھتے تھے جیسے ہم طالب علم بیٹھتے ہیں. ان کا علم اور باہر اور تعمق اور دریائی معلومات مسلم تھی. دیکھو جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ فجر کی پہلی رکعت میں الف لام میم سجدہ پڑھی جائے اور دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھی جائے. موجب صغیر جلد اول صفحہ 181 پر عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے کہ وکان یودیم ذالکا, حضرت ہمیشہ پڑھ دیتے, ناغا نہیں ہوا ہے. امام ابو جعفر تہاوی نے جمعے کی مختلف صورتیں نقل کی, جمعے ویسے نقل کی, عصر کی, زور کی, تو اس طرح کہہ دیا کہ آپ نے جمعے کی فجر میں بھی اور صورتیں پڑھی ہوگی, لیکن وہاں پر ایک قابل عالم نے لکھا کہ نہیں پڑھی ہے, ورنہ آپ کو معلوم ہوتا کب پڑھی ہے. آپ نے جب بھی سجدہ و دہر پڑھا الی الموت ناغا نہیں پڑھا. اور جن بزرگوں نے لکھا ہے کبھی کبھی ناغا کرے, مولانا عبدالحی لکھنوی نے سیاہ شرح وقایہ کی شرح میں اور جمال الدین ضلعی نے نصب الرایہ جلد 2 صفحہ 6 پر لکھا ہے کہ یہاں تو دو سنتیں, ایک پڑھنا ہے اور ایک ہمیشگی کرنی ہے, ہمیشہ پڑھنا ہے, ناغا نہیں کرنا ہے. توبہ توبہ. اب جمعے کی فجر ہو گئی اور سجدہ و دہر پڑھ لی گئی, تو دیکھو پیغمبر کیا کہتے ہیں کہ جو سویرے آیا فکانما تقرب بدنتن, گویا کہ اللہ کے راستے میں اس نے اونٹنی خیرات کی. تو دیکھو ساتھ ترغیب بھی دے رہے کہ صرف جمعہ رکعتیں پڑھنے کا نام نہیں, خیرات اور صدقات بھی کرے قبل الجمعہ. فرمایا جو اس کے بعد آیا فکانما تقرب بالبقرہ, جیسے گائے خیرات کی, جو اس کے بعد آیا جیسے بکرا, جیسے مینڈا, جیسے مرغا. جس زمانے کے لوگ تو وہ انڈے بھی نہیں دے رہے, سارے چلکے پھینک رہے خالی. تو آپ اپنے ضمیر کے ساتھ سوچے کہ یہ جمعے کے دن کے فضائل کیا ہے کہ پیغمبر امت کو ترغیب دے رہے کہ آپ جمعے کے دن گائے کٹوائے, توفیق ہے تو اونٹ نہر کرے, بکرے مینڈے خیرات کرے. یہ کسی اور دن کی فضیلت کئی بھی اسلام میں نہیں, صرف جمعے کی. بہت سارے مسائل جہل کی وجہ سے چھپائے گئے ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے لکھا ہے رد البنات قبہ کہ افسوس, یا تو معلومات نہیں ہے, جہل بالمصالح الشرعیہ ہے, اور یا اس کے بیان کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. تو جمعہ مبارک کے بڑے فضائل ہیں, بڑے شکرانے ہیں. نہانا ہے, کپڑے پہننے, صاف ستھرے میں سواک کرنی ہے, خوشبو لگانی ہے, سویرے جانا ہے مسجد میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ابو ہریرہ نے آپ سے اجازت لی تھی کہ آپ کے آنے سے پہلے میں کھڑے ہو کر حدیثیں سناؤں. آپ نے کہا صحیح سے یہ حدیثیں سناؤ. علماء کہتے ہیں یہ جمعہ کا وعظ ثابت ہو گیا, یہ جو خطیب صاحب ممبر پر بیٹھ کر بیان کرتے ہیں. کبھی کبھی تمیمی داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جمعے سے پہلے وعظ فرمایا ہے, اور خلفائے راشدین کا اور امت مسلمہ کا جو جمعے کا خطبہ ہے کامل و اکمل واعظ اور نصیحت ہے. اللہ اکبر. تو اس قسم کے مسائل جو دنیا میں پیدا ہوتے ہیں مسلمانوں کو بتانا پڑتا ہے کہ بھئی حج فرض ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے اور آپ کے آنے تک گھر والوں کے اخراجات بھی ہو سکتے ہیں, اور جن کا نہ نفقہ آپ کے ذمہ ہے ان کا نہ نفقہ بھی آپ کے آنے تک کافی ہو سکتا ہے, تو حج فرض ہو گیا, آپ جائے حج بیت اللہ کریں. خاتون کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ محرم ساتھ ہو. محرم اس رشتہ دار کو کہتے ہیں جس کے ساتھ کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا ہے, جیسے بیٹا, بھائی, بھتیجا, بھانجا, ماموں, چچا, تایا, جن کے ساتھ کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہو, جیسے بہنوئی, بہن کے مرنے یا طلاق ہونے کے بعد نکاح جائز ہے تو وہ محرم نہیں ہے, وہ اجنبی ہے, اس سے پردہ فرض ہے. خالہ کا لڑکا ہو, پھوپھی کا لڑکا ہو, تایا کا لڑکا ہو, چچا کا لڑکا ہو, ادھر دا لڑکا تھا, اتنے دا کڑکا تھا پڑکا, یہ جتنے ہیں سب اجنبی ہے اور ان سے پردہ فرض ہے. ساتھ سنڈوں کے ساتھ بیٹیوں کو بہنوں کو بٹھانا کوئی غیرتی ایمان نہیں ہے. مسئلہ کھل کر سنو, جواب قیامت کے دن آپ دیں گے. میں کہوں گا کہ میں نے ممبر پر بیان کیا ہے, فضا و آسمان زمین گواہ ہے. پردہ کرو نہ کراؤ تم جانو, تمہارا کام جانے, ہم انشاءاللہ صاف ستھرے نکلیں گے. بیان کی خیانت میں ہماری گرفت انشاءاللہ نہیں ہوگی, بیان کی صداقت میں ہمیں انعام و اکرام ملے گا. اور کبھی کبھی میں ایک قصہ بھی سناتا ہوں کہ میرے سگے بھانجے یہاں آئے تھے, باہر جا رہے تھے, تو وہ بار بار کہتا تھا کہ مامی سے ملنا ہے, مامی سے ملنا ہے, مومانی سے ملنا ہے. منصور صاحب کبھی کبھی ادھر لے جا, میں نے کہا میرے سامنے بٹھاؤ. میں نے کہا مامی سے پردہ ہے, اندر نہ جانا. کوئی میرا, میں نے کہا آپ. بڑا خفا ہو کے چلا گیا. میری بہن نے مجھے پیغام بھیجا کہ یہاں آتے ہوئے احتیاط کرنا, خبردار کے اندر آئے. میں نے کہا میں اندر آ سکتا ہوں, تجھ سے لپک سکتا ہوں, تیرا بیٹا میری بیوی کا اجنبی ہے, اس سے پردہ فرض ہے. میں جب چند مہینے بعد گیا, اس وقت زمانے میں صحت تھی اور آنا جانا رہتا تھا, ایک جمعہ اپنی مسجد میں پڑھتا تھا اور ایک استاد محترم, شیخی و سیدی و سندی, فخری و مفخری و وسیلتی الی اللہ, مولانا عبدالحنان صاحب کا حکم ہوتا تھا کہ ایک جمعہ ہمارے یہاں بھی پڑھو. تو وہاں میں نے مولویوں سے جگہ جگہ سنا ہو, یار عجیب عجیب مسائل بیان کرتے ہوئے, کیا مسئلہ بیان ہوا ہے, چچا کے لڑکے سے, ماموں کے لڑکے سے, پھوپھی کے لڑکے سے, خالہ کے لڑکے سے, یہ تو ان کو بالکل میراث و جائیداد سمجھتے ہیں نا. میں نے کہا ان کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے, یہ محرم نہیں ہے, اجنبی سے پردہ فرض ہے. اور ہم نے اور مولویوں سے پوچھا ہے, میں نے کہا یہ گز و یہ میدان, یہ بازو میرے آزمائے ہوئے. ٹھیک, خود آپ کے استاد محترم کہتے ہیں کہ یار میرا شاگرد ہے لیکن بہت سخت ہے, کیا کرو. میں نے حضرت کو کہا کہ اگر اجازت ہو تو بعض اہم مسائل بیان کرنے کے لیے جہانگیرے کے اماموں کو, جو اس زمانے میں 22 مساجد تھی, اب تو 100 سے زیادہ ہے, میں نے ایک بچڑا منگوایا, اچھے باورچیوں کو طلب کیا. میں نے کہا بہترین پلاؤ اور قورمہ بناؤ, تندوری روٹیاں گرم گرم لگواؤ, اور مولیوں کو دعوت دی ہوئی, ماموتا ہوئی بیادی موتا. انہوں نے کہا ہاں ہاں آپ کے پیچھے جمعہ پڑھ لیں گے, یہ لوگ اپنے زور پڑے اپنا کام کریں, وہاں جمعوں کی اتنی پرواہ لوگ نہیں کرتے, مولویوں کی مرضی ہوتی. سارے آ گئے, اور محراب میں میں نے لحاف اور گدیلے ڈالے, حضرت اقدس کو اس پر بٹھایا اور ممبر پر بیٹھ گیا اور یہ مسئلہ بیان کیا. اور حضرت سے پوچھتا تھا کہ یہ مسئلہ صحیح ہے کہ جس سے کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہو وہ محرم نہیں ہے, اجنبی ہے اور اس سے پردہ فرض ہے؟ بالکل. پھر میں نے کہا کہ یہ حدیث حضرت کو یاد ہے کہ پیغمبر سے پوچھا گیا جب آپ نے یہ مسئلے بیان کیے تو آپ سے کہا گیا فمل ہم وہ, دیور کا کیا حکم ہے؟ ہم وہ کہتے خاون کے چھوٹے بھائی کو, پشتو میں اس کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے, دواڑو تلیور ہوئی, لیکن اردو اس میں بلیغ ثابت ہوئی ہے. خاون کے چھوٹے بھائی کو دیور کہتے ہیں اور بڑے کو جیٹھ کہتے ہیں. تو وہ دیور جو ہوتا ہے وہ چھوٹا بچہ ساتھ بڑا ہوتا ہے نا. تو پیغمبر سے جب پوچھا گیا کہ اس سے بھی پردہ بھابھی کرے گی تو آپ نے کہا الحمد هو الموت, وہ تو موت سے بدتر ہے, کیونکہ اس کو بھابھی کو راضی کرنا آتا ہے کہ وہ کس چیز کو پسند کرتی, زیادہ خطرہ ہے اس سے. یہ بھی میں نے حضرت سے پوچھا, تمام مولویوں سے میں نے کہا بتاؤ اگر کوئی عالم تم میں ہو اور جو اس مسئلے کو کمزور اور غلط سمجھتا ہو تو میں بولو. سب نے کہا بس ہمارے لیے عمل کی دعا کرو. میں دا ہوڑے آسان کر دے سو منٹ کے بے دربانی ہو منو دا سکبر. تو صرف یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ جی محرم محرم آپ کرتے, محرم کا تعارف کرے. محرم اس رشتہ دار کو کہتے ہیں کہ جو رشتہ دار کبھی بھی آپس میں ان کا نکاح نہیں ہو سکتا ہو, جیسے مامو کے ساتھ بانجے کا کبھی نکاح نہیں ہو, تائے اور چچے کے ساتھ کبھی بھی نکاح نہیں ہوگا بھتیجی کا. علماء نے مزید تفصیل کی ہے کہ داماد ہے لیکن فحاش و عیاش ہے, اور ساس ہے اور وہ بھی ذرا بڑھاپے میں کڑی بن رہی ہے, تو ان کا بھی پردہ ہونا چاہیے. حسن جی برمائی کی ابن الحمام محقق نے فتح القدیر میں نقل کیا ہے, بھائی یہ سگا لیکن بے حیائی کی باتیں گھر میں کرتا ہے, بہن ہے لیکن بے حیا و بے شرم ہے, پردے کی باتیں کھل کر کرتی ہے. اس بہن بھائی میں بھی پردہ لکھا ہے, یہ بھی گناہ کر سکتے ہیں. سچ بولنا اور ممبر سے مسائل بیان کرنا, یہ اس کے لیے پیغمبر نے کہا انما بعثت معلما, مجھے تو مسائل بیان کرنے کے لیے بھیجا ہے. یہ مسائل تھے جس سے صحابہ چمک گئے. 5% مسائل اس کو معلوم ہے, 95% اس کے غائب ہے. اس کے لیے اللہ اکبر. علماء دین نے پھر پردے پر کلام کیا ہے کہ بھئی ایک گھر میں بابی بھی ہے باوج, دیور اور جیٹھ بھی ہے. میں نے مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمت اللہ علیہ سے ایک دن پوچھا تو انہوں نے کہا ایسی صریح عبارت تو نہیں مل رہی ہے, لیکن اتنی کافی ہے کہ آمنے سامنے نہ ہو اور ان کے سامنے سر اور چہرہ وغیرہ وہ ذرا ڈکا ہوا ہو. ایک گھر میں اندازہ لگا ہوگا. اللہ اکبر و کبیر. اور یہ ریڑی والے کے ساتھ اس کی دوستی ہے, مونگ پلی بیچنے والے تو اس کا رات کا یار ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا عرب سے, پردیس میں پہنچ کر وہ غریب الغربا. ہائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا, اور کارواں کے دل سے احساس ضیا جاتا رہا. فرمایا کہ جس عورت کو گھر سے نکلنا ہو پرانے کپڑے پہن لے, میلی کچیلی چادر یا بور کا اوڑھ لے. اور یہ تو ایسی نکلتی ہے کہ چوب گلشن بوئی آزلفے پریشان بگذرد، گل شود شرمند بلبل از گلستان بگذرد. زیب النساء نے کہا ہے کہ یہ تو ایسی تر و تازہ خوشبو مہکا کر باہر نکلتی ہے کہ پھول اور بلبل کو شرم آ جائے. اور قبور پر اپنے محارم کے والد والدہ نانا نانی دادا دادی بھائی بیٹا، فقہا نے لکھا ہے کہ یا سویرے جائے یا رات کے اندھیرے میں جائے تاکہ لوگ اس کو نہ دیکھیں. پردہ تو بہت ضروری ہے. مشکات شریف کتاب النکاح میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں، ام حبیبہ اور حضرت حفصہ دونوں امہات المومنین ازواج مطہرات ہیں، امت مسلمہ کی اپنی ماؤں سے بڑھ کر حق رکھتی ہے. اتنے میں نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم، جن کی فضیلت میں سورت عبسہ نازل ہوئی، وہ تشریف لانے لگے تو آپ نے ان سے کہا کہ احتجبا میں رہو، پردے میں ہو جاؤ. بیبیوں نے کہا آما لا ينظرونا، وہ تو نابینا ہے دیکھتا نہیں. آپ نے کہا افام یاوان انتما یا ادوات انفسکن، تم تو اندھی نہیں ہو، جان کی دشمن ہو، تم تو دیکھ رہی ہو اسے. آگے محشینے اور لمعات اور برقات نے جو کچھ لکھا ہے، لیکن پیغمبر نے صحابہ کو بالکل سیدھا کر کے بٹھا دیا اور بیبیوں سے کہا کہ فوراً اندر جاؤ، احتجبا میں پردہ ضروری. تو اب خدایا امت مسلمہ کو اپنے کامل دین پر عمل نصیب فرما. اللہ اکبر و کبیرہ. یہ مسائل اس لیے درمیان میں بالتفصیل آ گئے کہ خاتون جب حج کے لیے جائے گی تو اس کے ساتھ محرم ہونا چاہیے، خاوند ہو تو بہت اچھا، ورنہ والد ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو، پوتا ہو، نواسا ہو، ماموں ہو، چچا ہو، تایا ہو، اس تفصیل کے ساتھ جو میں نے بیان کی ہے. اگر خاتون کو محرم نہیں مل رہا ہے یا محرم کا خرچہ نہیں اٹھا سکتی ہے تو علماء کہتے ہیں اس پر حج فرض نہیں. یہ کوئی گپ شپ کا مسئلہ نہیں ہے کہ او ہو نہ ہو تو نہ ہو، نہ نہیں نہیں، مت جائے آپ حج پر. اللہ اللہ تعالی جزائے خیر دے سعودی عرب کے بادشاہ کو جو امت مسلمہ کے محسن ہے، خادم الحرمین الشریفین. انہوں نے اعلان کیا ہے کہ کسی ویزے سے بھی کوئی آ جائے، خواہ وہ بزنس ویزا ہو، کوئی بھی ویزا ہو، تین شہر الاؤ ہے، جدہ، مکہ، مدینہ، آرام سے عمرہ کرے، حج کرے، زیارات کرے، اچھے لوگوں سے اچھی توقعات ہوتی ہے. اطلب الخیر من احسان الوجوہ. ہمارے یہاں تو بھوکے بھاکے ہوتے ہیں تو جیسے ہی حکومت تک پہنچتے ہیں تو بس پیٹ بھرنے میں اور حرام کھانے میں لگ جاتے ہیں. ما یاکلون فی بطونہم الا النار. اللہ فرماتے ہیں یہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ ڈال رہا ہے. تو پھر پیشیاں ہو رہی ہے، قید و بند پیش آ رہی ہے، پفٹے مو دبجئی سو، بے غیرتوں کا شرم و حیا سے کیا واسطہ ہے. حکومت تو عزت کے لیے ہو، حجاب کے لیے ہو، حسنات کے لیے ہو. حکومت چوری چکوری اور لفنگا پن کے لیے، یہ حکومت ہے یہ تو ڈکیتی ہے. ناکارا عناصر ایک سے ایک پاکستان کی بدبختی ہے جو مسلط ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ دل باندھ نہیں سکتے ہیں، ایسے ناکردنیاں سامنے آ جائے گی کہ آپ کو ذرا سی حمایت یا تائید پر بھی شرم آ جائے گی۔ تو چونکہ یہ شاہی خاندان ہے اور اونچے لوگ ہیں، اس لیے آئے دن وہ مسلمانوں کے لیے خیر و برکت سوچتے ہیں کہ یار کے لوگوں کو نقصان نہ ہو۔ ان کو شکایت کی گئی کہ لوگ ویزے لگا لیتے اور پھر یہاں چپ جاتے، انہوں نے کہا کیوں چپتے؟ کہا ہم پکڑتے، کہا مت پکڑو۔ کہا کونسلیہ نے لکھا ہے لا تصلح للحج ولا للعمرہ، کا غلط لکھا ہے قرآن میں، من استطاع الیہ سبیلا، جس کی استطاعت یہاں تک ہو بس وہ حج کرے۔ تمام کونسلیوں کو خبر جاری کر دی۔ مسلمانوں کا فرض ہے کہ اس نیک گھرانے کو، شاہی خاندان کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میں چند دن پہلے عمرے کے لیے گیا تو ہمارے پاس بھی وہی ویزا تھا جس کو یہ لوگ زیارات کا یا بزنس کہتے ہیں، لیکن حج میں تو بہت رش ہوتا ہے اور صحت بھی اجازت نہیں دیتی۔ تو میں نے کہا چلو اسباق ابھی شروع ہے، طلبہ مہمان ہیں، اساتذہ ان کو مصروف کر دیں گے، میں ایک چکر لگا کے آ جاؤں گا۔ خدا تعالیٰ نے آسانی عطا فرمائی اور وہ ارمان پورا ہوا۔ اب وہاں جدے سے مکہ جانا، بڑے بڑے اعلام کو میں نے دیکھا کہ مدینہ جا رہے تھے، میں نے کہا یہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ اجازت نہیں ہے۔ میں نے کہا چھوڑو، ہے پتی وال گن رہا تھا مکہ شرم خان الا رجا بن کڑی دیا۔ ایک عاشق کہتا ہے کہ میرے لیے دیواروں پر جھاڑیاں مت رکھو، ہم جیسے بھیڑیوں کے راستے کون روک سکتا ہے؟ مائے پدیوال گن رہا تھا مکدہ او دشرم خان الار چاہ بن کڑی دیا۔ اے نوجوان سا لڑکا تھا، حسین جمیل، بالکل شہزادہ طلال کی طرح۔ ہاں مجھے کہا بیٹھ جاؤ۔ میں نے کہا کہاں؟ کہا مکہ ہوٹل آپ کے۔ میں نے کہا ہمارے پاس تو وہ دوسرا ویزا ہے، کوئی ویزا ہو بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھ گیا۔ پھر وہ میرے جو میزبان ہے وہاں، عبداللہ، اللہ جزائے خیر دے، خدا انہیں، ان کے سارے خاندان کو خوش و خرم رکھے، انہوں نے کہا یہ لڑکا بزد ہے کہ شیخ کو میں بٹاؤں گا۔ میرے ساتھ ایک ساتھی بھی تھا سفر کا، تین گاڑیاں ہو گئی تھی۔ وہ راستے میں مجھے کہتے ہیں کہ آپ اور محمد سلمان اکٹھے پڑے۔ میں نے کہا نہیں، میں نے تو ولاد عرب میں کہیں نہیں پڑھا، صرف حج عمرے کے لیے آتا ہوں۔ اب آپ کو پیسے دیتے ہیں؟ میں نے کہا لعنت اللہ علی الفلوس، ھذا لا یتصدر الا للخلوص۔ پھر آپ نے پاکستان آنے پر ان کی زبردست خوش آمدید کہی ہے، ایسی ترغیب دنیا میں کسی نے نہیں کی۔ میں نے کہا پاکستان میں کچھ قومیں ہیں جو بلاد عرب کے مسلمانوں کو غلط کہتے ہیں اور برا کہتے ہیں، یا تو دشمنان صحابہ اور دشمنان قرآن ہے، یا توحید و سنت کے دشمن ہیں، تو ان کے مقابلے میں یہاں کے دوستوں کا اکرام ضروری ہے۔ اس نے یقین کرے فوراً انگلی یوں کی، مجھے کہا ہذا انت، یہ آپ ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ کہتے تو خاطب الناس یوم الجمعہ علی المنبر۔ پھر مجھے کہا، مجھے اردو نہیں آتی لیکن آپ کو ترجمہ سناتا ہوں۔ آپ نے اس میں کہا ہے کہ مسلمانان پاکستان کا فرض ہے کہ عرب مہمان خادم الحرمین اور ان کے آل و اولاد کی قدر و عزت کرے۔ اگر میری صحت اجازت دیتی تو لاہور یا اسلام آباد میں، جہاں یہ گزرتے ہیں، میں بھی تھوڑی دیر کے لیے وہاں کھڑا ہو جاتا، تاکہ قیامت کے دن میرا نام بھی ان کے استقبال کرنے والوں میں آ جائے۔ آپ نے کہا کہ اس غریب خان وزیر اعظم نے، کچا خان نے بہت کچھ کیا ہوگا، لیکن یہ جو عربوں کی ڈرائیو کرتے ہیں، یہ نیکی پوری امت کے لیے ہے۔ میں نے کہا یہی بات ہے اس میں کہی، کہا کہ ہزاروں کی تعداد میں اس کیسٹ کے کاپیاں عربی میں ترجمہ کرا کے عربوں میں بیٹھے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو یہ جو راستے میں چوکیاں ہیں اور پکڑتے ہیں ان کو بتاتا ہوں کہ یہ وہ عالم ہے جنہوں نے جمعے کے ممبر پر محمد بن سلمان ولی عہد خادم الحرمین شریفین حفظ اللہ وزاد اللہ ملکہ شرفا وعزا وامنا وحفاظتا وادامہم اللہ لسلامت التوحید ونشر السنہ وقمح الشرک والبدع. تو کہا یہی جو لوگ روکتے ہیں آپ کو چومیں گے. میں نے کہا ہم چوما چاٹیاں والے نہیں ہیں، اس کے لیے اور لوگ ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. تو کہا اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں آپ کو کتنا قریب سے جانتا ہوں. مجھے کہا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ آپ کے اس خطبے میں اتنی شیرینی کہ جو اس کو سن لے وہ دمو دمو آنسو آنسو ہو جاتا ہے. میں نے کہا حدیث شریف میں کہ اگر کسی نے گناہ اندھیری رات میں پتھر کے نیچے کیا، اللہ اس کو دن دہاڑے پتھر کے اوپر لا کے سب کے سامنے روسیا کر دے گا. اس طرح اگر کسی نے نیکی کسی کونے کانچے میں اندھیروں میں کی اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ اس نیکی کو بھی چاند ستارے کی طرح سامنے لے آئے. اللہ اللہ، ہوٹل کے پاس اتارا، اس نے دوسرے نے تیسرے نے ایک پائی ایک ریال قبول نہیں کیا، ایک ایک فرد کے پانچ پانچ ہزار ریال. اللہ انت عالم کبیر، آپ کا ہم پر کتنا حق ہے. تو حرمین شریفین سے ہماری محبت، ہماری اور آپ سب کی عقیدت و احترام، یہ مذہب کا تقاضا ہے، یہ ہمارے ایمانیات میں سے ہے. جو لوگ ان کے بارے میں بغض و عداوت رکھتے وہ اپنے ایمان پر نظر ثانی کر لیں، شاید دنیا سے بغیر ایمان کے گزریں گے. بہرحال یہ اشہر حج ہے، ایام حج ہے، اور لوگ قافلوں کے قافلے جا رہے ہیں. جو گئے ہیں اللہ پاک ان کو خیر و عافیت سے رکھے، اور جو جانے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی خوب توفیق و آداب نصیب فرمائے. عشر حج میں حج کے علاوہ اور مسئلے بیان کرنا بظاہر فقہی طور پر شرم کا باعث ہے. فقہا نے کہا ہے اب دیکھو حج کیا ہے، 8 تاریخ کو آپ نیت احرام باندھے اور منا چلے جائے، 5 نمازیں وہاں پڑھ لے، 9 کی فجر پڑھ کر عرفات چلے جائے، زور کے بعد سے لے کے عصر تک مغرب تک دونوں نمازیں اکٹھی پڑھے، اگر امام کے ساتھ ناپٹی اپنی پڑھے، دعائیں مانگے، مغرب ہو جائے گی لیکن پڑھنی نہیں ہے، مزدلفہ جا کے قضا پڑھنی ہے. آج کی ادا ناجائز ہے اور قضا ضروری ہے. رات مزدلفہ میں گزارے، صبح 10 ہے، شیطان کبیر جو ہے بڑا جبرہ عقبہ کی ربی کر لے، اور جو حجاج ہے قارن متمتع وہ قربانیاں واجباً کریں گے، اس کے بعد حلال ہوں گے، اور مفرد کے ذمہ قربانی نہیں ہے، وہ مسافر شرعی ہے، وہ بغیر قربانی کے بلا ترتیب کے حلال ہو جائے گا. تو حج تو 4-5 دن میں مکمل ہو رہا ہے، اور اللہ کہتے ہیں الحج جو اشہر ما ہوا، اس کے تو مہینے ہیں، شوال ذیقعد ذلحجہ. عقل و شعور والوں کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس عبادت کی کتنی بڑی عزت ہے، کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے. الحمدللہ تیاری کرنی ہوتی ہے، گھر سنبھالنا ہوتا ہے، منصب کا احترام کرنا ہوتا ہے، آنے جانے والوں کو. یہ بھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام المومنین نے خط لے کر کہ آپ کو خلافت کے امور سے ہمارے حج کے انتظام کا موقع نہیں مل رہا ہے کیا؟ کہ حج ہے مشکل کام. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ روزانہ آپ حج کر، فرمائے زندگی میں سو سال عمر ایک حج ہے، 300 سال عمر ایک حج ہے فرض، اگرچہ علماء نے 267 تک ایک شخص کے حج ملے، اتنی بڑی عمر اللہ نے عطا فرمائی تھی، بقیہ نوافل ہے. آدم علیہ السلام کولمبو تشریف لائے تھے، سر ہند، شمال ہند جسے کہتے ہیں نا، سرندیب، اور وہاں سے 50 حج تو آپ نے ماشین کیے ہیں اور بقیہ 80 یا 120 پر آپ نے راکبن کیے سواری پر. وہاں سے ایک پہاڑ نکلتا تھا، وہ سیدھا مروہ جا کے ختم ہوتا ہے، اور طوفان نوح کے بعد سمندر آ گیا اس کے اوپر، وہ درمیان سے غائب ہو گیا. مخطوطات کے علوم سے پتہ چلا ہے کہ حضرت آدم اسی پہاڑ پر سیدھا روانہ ہو جاتے تھے اور وہاں مروہ کے پاس اتر جاتے تھے. بابا جی ہندوستان آئے تھے، اس لیے ہندوستان کو باب العلم کہتے ہیں. اور بی بی صاحبہ حضرت حوا جدہ میں اتری تھی، تو جدہ کے معنی دادی، اور دونوں کی ملاقات ہوئی ہے عرفات میں، عرفات کے معنی جان پہچان کی جگہ. دیدن دہج مخدم قدہ دا عرفات پڑے رہی سوال ور تک ہو. قدیم زمانے میں ہر شخص وہاں پہنچتا تھا حج میں دعا کے لیے، مستجاب اور مقبول جگہ ہے. بعد میں علماء نے دیکھا کہ رشک اور بھیڑ میں لوگوں کی جانیں تلف ہوتی ہے، تو پھر فتویٰ دیا کہ بھائی جہاں سے بھی آپ دعا مانگیں گے وہ عرفات کی پہاڑی کا وہ دعا ہے. یہ تواریخ ہے ہمارے انبیاء و مرسلین کی، یہ تواریخ ہے علماء و صلحاء کی. اسلامی روایات اور اس کی تاریخ کو بھی زندہ تابندہ رکھنا ہے. اللہ تعالی حسن عمل، حسن نیت، حسن زندگی کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.